बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए, सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुँचे। अभी आप सामेन सूरह लैल की आयात 12 से आखिर तक की तलावत समात फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سن سکیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامن، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم صبح کی خبریں لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اربعین حسینی میں عاشقان حسینی کی پوری دنیا سے شرکت، ایرانی سرحدوں پر غیر ملکی زائرین کا جمع غفیر، اربعین امت اسلامیہ کے عظیم اتحاد کا مظہر ہے ایرانی وزیر داخلہ۔ عراق کے صوبہ زابل میں زائرین کی گاڑیوں میں تصادم، متعدد جاں بحق اور زخمی۔ ہندوستان میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا، لوگ بہت پرجوش ہیں، پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کا بیان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اربعین حسینی عظیم اسلامی معاشرے کے اتحاد اور وحدت کی علامت ہے۔ دوسری جانب ایران کے کارگو طیاروں کے ذریعے زائرین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء نجف اور بغداد منتقل کی جا رہی ہیں۔ اتوار کو تمرچین سرحدی گزرگاہ کے معائنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے اربعین حسینی کو عظیم امت مسلمہ کے اتحاد یکجہتی کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے اربعین مارچ میں اہل سنت بھائیوں کی بھرپور شرکت اور زائرین کی خدمت کے لیے لگائے جانے والے موقعوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام نے امت میں اختلافات کو ہوا دینے کی سازشوں پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ کہنا تھا کہ اربعین مارچ میں ایرانیوں کے اتحاد نے عالمی سامراج کو لرزہ براندام اور ان کے عشق حسینی اور عشق استقامت کو نمایاں کر دیا ہے۔ انہوں نے تمرچین گزرگاہ پر زائرین کے لیے دستیاب سہولتوں کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سرحد پہلی بار زائرین کے لیے کھولی گئی ہے اور صرف چند ماہ کے اندر اندر یہاں بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تمرچین سرحد سے روزانہ 10,000 زائرین کے عراق جانے کی سہولت موجود ہے۔ دوسری جانب ایران کے محکمہ شہری ہوا بازی کے سربراہ محمد محمدی بخش نے کہا ہے کہ 3 کارگو ہوائی جہاز زائرین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں نجف اور بغداد منتقل کر رہے ہیں۔ محمد محمدی بخش کا کہنا تھا کہ عراق میں پیدا ہونے والی بعض مشکلات کے بعد نائب صدر محمد مخبر کی ہدایت پر ہلال احمر اور ایرانی سفارت خانے کی مدد سے زائرین کی ضرورت کا سامان عراق منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منگل کے روز پہلا ہوائی جہاز پانی کی بوتلیں، کھانے کے پیکٹ اور دوائیں لے کر عراق پہنچ گیا تھا، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ دریاسنا ایران کے انجمن ہلال احمر کے سربراہ نے کہا کہ چہلم کے موقع پر عراق میں زائرین کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ زائرین اربعین کی خدمت کے لیے حزب اللہ لبنان کی اسکاؤٹ ٹیم عراق پہنچ گئی ہے. امام مہدی اسکاؤٹ کے ارکان کے گروپ عراق کے سفر پر ہیں اور اس نے زائرین اربعین کو طبی خدمات فراہم کیں. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان سے وابستہ امام مہدی اسکاؤٹ گروپ نے گزشتہ روز سے کربلا میں اربعین حسینی کے زائرین کی خدمات شروع کر دی ہیں. العہد ویب سائٹ کے مطابق 70 سے زائد ڈاکٹرز، نرسیں اور پیرامیڈکس 10 دنوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کے صحن میں موجود ہیں اور انہوں نے روضے امام حسین علیہ السلام کی کمیٹی کے ساتھ مل کر خدمات فراہم کرنا شروع کر دی ہیں. امام مہدی اسکاؤٹ کے گروپ کے خارجہ تعلقات کے سربراہ وائل یاسین نے کہا کہ گروپ گزشتہ 8 سال سے کربلا کے زائرین کو خدمات فراہم کر رہا ہے. اربعین ملین مارچ کی شاندار تقریب اس سال بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کے ترجمان علی شبر نے پیشنگوئی کی ہے کہ اس سال اربعین کی تقریب عراق کی تاریخ کی سب سے بڑی تقریب ہوگی. میڈیا کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا کہ اربعین کی تقریب کا عروج آج سے شروع ہو گیا ہے، جس سے بڑی تعداد میں زائرین کربلا میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ عراقی پیدل زائرین اور دیگر ممالک کے زائرین کی بڑی تعداد بھی شامل ہے. اربعین حسینی میں شرکت کے لیے ایران میں داخل ہونے والے پاکستانی زائرین کی تعداد 20,000 سے زائد ہو گئی ہے. جنوب مشرق ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان کے اربعین کمیٹی کے سربراہ جواد قمبری نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک میرجاوا اور ریمدان کے راستے 20,100 سے زائد پاکستانی زائرین ایران میں داخل ہو چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ 11,297 پاکستانی زائرین ریمدان کے راستے، جبکہ باقی 8,855 زائرین میرجاوا کے سرحد سے ایران پہنچے ہیں. صوبائی اربعین کمیٹی کے سربراہ نے بتایا کہ سرکاری اور نجی اداروں کے تعاون سے ریمدان اور میرجاوا کے سرحد پر زائرین کو لازمی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. عراق کے صوبہ بابل میں ہونے والے روڈ حادثے میں 11 افراد جاں بحق اور 30 دیگر زخمی ہو گئے. ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے طبی مرکز کے نائب سربراہ طاہر درودی نے بتایا کہ عراق کے صوبہ بابل کے شہر شوملی میں پیش آنے والے واقعے میں زائروں کو لے جانے والی ایک منی بس وین سے ٹکرا گئی، جس میں گیس سلنڈر نصب تھا. سلنڈر پھٹنے سے دونوں گاڑیوں میں دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 11 افراد فوت جبکہ 30 دیگر زخمی ہو گئے. طاہر درودی نے بتایا کہ عراق کی امدادی ٹیمیں زخمیوں کو دیوانیہ اسپتال منتقل کر رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایران نے بھی فوراً ایک ایمبولینس بس جائے حادثہ پر بھیج دی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی زائرین کے ابتدائی علاج کے بعد ایران منتقل کر دیا جائے گا. طاہر درودی نے بتایا کہ حادثے میں فوت ہونے والے افراد کی شناخت ممکن نہیں ہو سکی ہے. قابل ذکر ہے کہ واقعے کے فوراً بعد جائے حادثہ کے قریب واقع پیٹرول پمپ میں دھماکے کی خبر دی گئی تھی، جس کی تردید ہو گئی. اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی ٹریکر کے غیر تعمیری بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان ملکوں کو نصیحت کی ہے کہ سفارتکاری اور مذاکراتی عمل کے دوران تخریبی اقدامات کرنے کے بجائے مذاکرات کے حل طلب مسائل کے حل اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں. ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان ناصر کنانی نے یورپ کے اس غیر تعمیری بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تعجب کا مقام ہے کہ ایسے حالات میں جب سفارتی عمل اور مذاکرات کے فریقوں کے درمیان پیغام اور جوابی پیغام کا سلسلہ جاری ہے، 3 یورپی ممالک نے بے سوچے سمجھے اور انحرافی قدم اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ 3 یورپی ملکوں نے اپنے غیر سنجیدہ بیان سے مذاکرات کو ناکام بنانے میں سرگرم سینی حکومت کے ہی راستے پر قدم بڑھایا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انہیں اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی. ایرانی وزارت خارجہ و ترجمان نے ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے تعلق سے ایران کی سنجیدہ کوششوں اور نیک نیتی کا ذکر کیا. نیز اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات میں اب تک جتنی بھی پیش رفت ہوئی وہ سب ایران کی کوششوں اور پہل سے ہی ہوئی ہے، اور یورپی ملک پہلے کی طرح اب بھی مذاکرات کو ناکام بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ترجمان وزارت خارجہ نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ دھونس دھمکی کی زبان استعمال کرنے سے باز رہیں اور امریکہ کے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی ذلت آمیز شکست سے عبرت حاصل کریں. انہوں نے کہا کہ یورپ اس خیال میں نہ رہے کہ پابندیوں اور دھمکیوں سے ایرانی عوام کو ان کے حقوق تک رسائی سے روکا جا سکتا ہے. ہندوستان میں راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے. اس موقع پر پرینکا گاندھی نے کہا کہ لوگ بھارت جوڑو یاترا سے کافی پرجوش ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اتوار کو کہا کہ پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کی قیادت میں کنیا کماری سے کشمیر تک جاری بھارت جوڑو یاترا سے لوگ پرجوش ہیں. انہوں نے حکمراں بھارتی جنتا پارٹی کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف بی جے پی حکومت سے عوام آزادی چاہتے ہیں. پرینکا گاندھی نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا تمل ناڈو سے کیرلا میں داخل ہو گئی ہے اور سماج کا ہر طبقہ اس یاترا میں شامل اور پرجوش ہے. پرینکا گاندھی نے کہا کہ بچے بوڑھے کسان مزدور سبھی اس میں شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ملک کے عوام کا پیغام واضح ہے کہ مہنگائی بے روزگاری معاشی بحران اور تقسیم کی سیاست ختم ہونی چاہیے. دوسری جانب کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا بی جے پی نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے اپنے لیڈروں کا آپس میں جوڑیں بعد میں بھارت کی فکر کریں. طالبان انتظامیہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ کابل میں ملٹری یونیورسٹی میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. رپورٹ کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر کے گرنے سے دونوں پائلٹ ہلاک جبکہ پانچ دیگر زخمی ہو گئے. طالبان کی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق یہ حادثہ فنی مسائل کی وجہ سے پیش آیا ہے. قابل ذکر ہے کہ افغانستان کو دیے گئے اس نوعیت کے ہیلی کاپٹروں کو اس دور میں بھی مسائل کا سامنا تھا جب افغانستان پر امریکہ کا قبضہ تھا. بلیک ہاک ہیلی کاپٹر افغان فوج کے لیے سنجیدہ مسئلہ بن چکے تھے. اسرائیلی فوج نے صہیونی ذرائع کہنا ہے کہ فوج کو مزاحمتی کاروائیوں کو روکنے مشکلات کا سامنا ہے. بعض صہیونی ذرائع نے اطلاع دی کہ مسلسل حملوں اور گرفتاریوں کے باوجود اسرائیلی فوج کو مزاحمتی کاروائیوں کو روکنے میں مشکلات کا سامنا ہے. فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق بعض صہیونی فوجی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ مغربی کنارے میں گزشتہ چند دنوں کے دوران مزاحمتی کاروائیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور صہیونی فوج کو مسلسل چھاپوں اور گرفتاریوں کے باوجود ان کاروائیوں کو روکنے میں مشکلات کا سامنا ہے. ایشیا کپ 2022 کے فائنل میں سری لنکا راجا پکسا کے 71 رنز کی شاندار اننگز کے بعد پاکستانی بیٹنگ کو رونتے ہوئے بالنگ کی بدولت 23 رنز سے شکست دے کر نیا چیمپئن بن گیا اور اس طرح سری لنکا نے ایشیا کپ کا ٹائٹل چھٹی مرتبہ اپنے نام کر لیا. سری لنکن کپتان ڈاؤسن شاناکا نے کہا ہے کہ 171 رنز کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے بالرز نے اچھی بالنگ کی. ایشیا کپ T20 کا فائنل جیتنے کے بعد سری لنکن کپتان ڈاؤسن شاناکا نے کہا ہے کہ جیت میں ہر کھلاڑی کا حصہ ہے جس سے ہم چیمپئن بنے. پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ایشیا کپ کے فائنل میں شکست کے بعد اپنی ٹیم کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انفرادی طور پر کھلاڑیوں نے اچھی کارکردگی دکھائی. پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم نے سری لنکا کو ایشیا کپ جیتنے پر مبارکباد دی. اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامنے سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ. یہ پروگرام سہ اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سبزواری. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے 11 ستمبر کے واقعے کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ٹوین ٹاورز پر ایک حملہ کیا گیا تھا. اس حملے کے بعد بہت سارے مفروضے اور باتیں سامنے آئی تھیں. امریکہ نے اس کا الزام القاعدہ پر لگایا تھا اور اس کے بعد پھر افغانستان پر حملے کا آغاز ہوا تھا. اس حملے نے خطے کے علاوہ عالمی سطح پر جو سیاست ہے اس میں بڑی ہلچل مچائی تھی اور اس کے اثرات اور اس کے آفٹر شاک جو ہیں وہ اب تک محسوس ہو رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ خطہ اس واقعے سے پورا متاثر ہے بلکہ ساری دنیا اب تک اس سے متاثر ہو رہی ہے. ہم آج کے پروگرام میں اس واقعے کے حوالے سے کچھ چیزہ باتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. باتیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2021 برس قبل 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ ٹاورز پر ہائی جیکروں نے جہاز اغوا کرنے کے بعد حملے کیے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ ٹوئن ٹاورز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے. سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے. اس کا الزام امریکہ نے القاعدہ پر لگایا تھا اور القاعدہ پر الزام لگانے کے بعد امریکہ نے پاکستان کی زمینی اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان پر حملہ کیا تھا, اور اس حملے کے نتیجے میں جو صورتحال بنی اس میں خطے اور عالمی سطح پر سیاست میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں. عالمی نظام بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا اور دنیا یونی پولرزم کی طرف چلی گئی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے جب حوصلے بلند ہوئے افغانستان پر حملے اور اسے تہس نہس کرنے کے بعد, تو اس نے عراق پر بھی حملہ کیا اور عراق کی بھی صورتحال تقریباً کم و بیش وہی رہی یعنی جو افغانستان میں امریکہ نے کیا. اس کے نتیجے میں جہاں افغانستان متاثر ہوا وہاں ہمسائے ممالک افغانستان کے بہت زیادہ متاثر ہوئے, خاص طور سے پاکستان جو ہے وہ اس کی براہ راست زد پر آیا, اور اس پر نہ صرف یہ کہ بہت سارے الزامات لگتے رہے انہی قوتوں کی جانب سے کہ جو جن کا پاکستان اتحادی تھا, بلکہ پاکستان اندرونی سطح پر بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور دہشت گردی کی نہ رکنے والی جو لہر تھی اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا, لیکن اس کے بدلے جو پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کو وہ کچھ نہیں ملا جس کا مغربی قوتوں اور خاص طور سے امریکہ نے وعدہ کیا تھا. ہم ان ساری باتوں کا آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خطے کی صورتحال پر جو اثرات 11 ستمبر کے واقعے نے مرتب کیے تھے وہ اب کس مرحلے میں ہیں, اور پاکستان کو اس سے جو نقصان اٹھانا پڑا تھا کیا پاکستان اس سے صورتحال سے اور اس تاثر سے نکلنے میں کامیاب رہا ہے یا نہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تازہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. راشد صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
ڈاکٹر صاحب 20-21 برس ہو گئے اس واقعے کو, قطع نظر اس بات کے کہ اس کے بہت ساری باتیں ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے مبہم اور مشکوک ہیں کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا, کون اس میں ملوث تھا, اصل معاملات کیا تھے, واقعی القاعدہ کی کارروائی تھی, اگر القاعدہ کی کارروائی تھی تو اس کے پیچھے بہرحال کون سی قوتیں تھیں کہ جنہوں نے اس کام پر القاعدہ کو اکسایا, یا پھر یہ کہ یہ باہمی رفق نتیجہ جو بھی صورتحال ہو خود اس کے تباہی کی جو ہے ٹوئن ٹاورز کی, ان کے اوپر بھی بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ انجینئرنگ کے لحاظ سے بھی اور سائنسی لحاظ سے بھی اٹھائے جاتے رہے, لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خطے کی صورتحال پر جو اس کے اثرات مرتب ہوئے اور عالمی سطح پر جو اثرات اس واقعے نے مرتب کیے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس واقعے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 9/11 یا 11 ستمبر کو پولیٹیکل سائنس کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو ایک نصاب میں ایک نیا اضافہ قرار دیا گیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ورلڈ وار فرسٹ کے بعد یہ ہوا, اس سے پہلے یہ تھا, ورلڈ وار سیکنڈ یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, تو اسی طرح سیاسی جہاں پہ علم پڑھایا جاتا ہے تو اس میں 9/11 کو بھی ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے اور بہت زیادہ لکھا گیا ہے. دنیا بھر کے میں سمجھتا ہوں کہ تھنک ٹینکس نے اس پہ اپنے اپنی آرا دیے ہیں. خود امریکہ کے اندر تو ایک بہت معروف جو چیز سامنے آئی ہے کہ اس اپنے یعنی اس وقت کے جو معروف 75 کے قریب یونیورسٹی پروفیسر تھے کہ جو مختلف موضوعات پہ تھے اور جن کا اس مسئلے سے تعلق بنتا تھا, انہوں نے جو اپنا ریسرچ رزلٹ دیا وہی ہے جس طرح آپ بیان کر رہے تھے کہ وہ امریکی حکام یا وائٹ ہاؤس یا پینٹاگان کے اس نظریے سے متفق نہیں تھے جیسے وہ یہ نیریٹو بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہوا, وہاں فلاں جگہ سے جہاز اغوا کیے گئے اور فلاں جگہ لگے اور فلاں جگہ یہ ہوا, اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یعنی پورا واقعہ خود امریکن پروفیسرز کی نظر میں, امریکن ایکسپرٹ کی نظر میں ابھی تک متنازع, مشکوک اور اس کے بارے میں. لیکن ایک چیز جو عمومی طور پہ جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے نا تو واردات کے بعد جو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس واردات سے فائدہ کس کو ہوا ہے, کوئی قتل ہو جائے, کوئی اس طرح کی واردات ہو جائے تو جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتی ہیں وہ سب سے کہتی ہیں اس کو کون, اس کا بینیفیشری کون ہے, اس کا فائدہ اٹھانے والا کون ہے. اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کا بینیفیشری تو یقیناً امریکہ ہے, اور امریکہ نے یا امریکی حکام نے اس کے نتیجے میں خود امریکہ کے اندر امریکہ کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے میں جو رول پلے کیا اس میں 9/11 کو بہانہ بنایا گیا. آپ نے خطے کی بات کی, خطے کے اندر امریکہ نے اپنی پالیسیاں لاگو کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بہترین ہتھیار جو ہے وہ 9/11 کی صورت میں آیا, چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ ہو, چاہے وہ ممنوع ہتھیار یا عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی یا اس طرح کی چیزیں ہوں. یا اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلق بنے گا وہ افغانستان کے عنوان سے ہے, چونکہ پاکستان اور افغانستان خود امریکن پالیسی کی روشنی میں ایک پیج پہ تھے اور ایک ہی انداز سے, چونکہ ظاہر ہے رشیا کے خلاف جو پوری جنگ لڑی گئی ہے وہ پاکستان امریکہ عرب ممالک ایک پیج پہ تھے, مقابلے میں سوویت یونین تھا. تو اس ایک پیج کے بعد جب یہ 9/11 کا واقعہ آیا اور 9/11 میں جس انداز سے پھر پاکستان سمیت بہت ساری اسٹیٹس کو تھریٹ کیا گیا, لیکن جس طرح پاکستان کو تھریٹ کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ ہیں, تو اس کے بعد جو پاکستان کے اندر افغانستان کے تناظر میں یا داخلی طور پہ جو تبدیلیاں آئیں وہ یقیناً ابھی تک پاکستان بھی اس سے, یعنی جسے کہہ سکتے ہیں پھر نقصان اٹھا رہا ہے. افغانستان تو پورے کا پورا تباہ ہو گیا, پورے 20 سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس سب کا اگر جسے کہتے ہیں نا آپ سلسلہ جوڑا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں بھی جا کے 9/11 سے ہی ملتا ہے. یا آپ عراق میں چلے جائیں, عراق کے اندر کی جو پورا ایک جسے کہتے ہیں عراق کا جو ایک بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک وہاں پہ ایک بریک تھرو ہوا, اور اس بریک تھرو کے نتیجے میں صدام کا جانا, مختلف دہشت گرد تنظیموں کے وجود میں آنا اور وہاں پہ امریکن اثر و نفوذ کا بڑھنا, یہ سارے کا سارا بھی 9/11 کا نتیجہ ہے. یا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں پہ بھی دہشت گردی کو بڑھاوا ملا ہے, دہشت گردی کے نام پہ بڑے بڑے گروہ سامنے آئے ہیں, وہ سب 9/11 کے ساتھ اس کے جو ہیں
تانے بانے ملتے ہیں.
چاہے وہ آپ القاعدہ کی دیکھ لیں, آپ داعش کو دیکھ لیں, آپ الشباب کو دیکھ لیں, آپ بوکو حرام کو دیکھ لیں, آپ جبہت النصرہ کو دیکھ لیں, ادھر خود پاکستان اور افغانستان کے اندر جس طرح طالبان کے مختلف گروپس بنے اور انہوں نے جس انداز سے یہ تباہی کی اور جس انداز سے دہشت گردانہ اقدامات میں, تو سب کے جو ہے نا تانے بانے بقول آپ کے کہ وہ سب 9/11 کی طرف جاتے ہیں. اب جب یہ 9/11 کے اس تناظر میں بات کرتے ہیں تو 100% امریکہ نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور ایک آپ نے جملہ بڑا خوبصورت استعمال کیا تھا کہ یونی پولر سسٹم کی طرف لے کے جانے کی ایک بڑی بھرپور کوشش تھی, لیکن بہرحال ایک چیزیں وہ ہیں جو پینٹاگون میں کک کی جاتی ہیں اور ایک یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں بھی نہ ہم چل سکیں گے چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے.
اور سامعین اب پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مجمع میں کسی شخص کی غیبت کی جائے تو تمہارا فریضہ ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرو اور لوگوں کو اس کی غیبت سے منع کرو اور وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین جو لوگ اپنی اور دوسروں کی شرافت کی حفاظت کے پابند نہیں ہوتے وہ کسی بھی اخلاقی آئین کے پابند نہیں ہوتے بلکہ ان کا اخلاقی آئین کی پابندی قبول کر لینا امر محال ہے. اور جن لوگوں نے حیات کو اپنی شہوتوں کا میدان قرار دے لیا ہے اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے رہتے ہیں بدبختی و بدنصیبی ان کا مقدر بن جاتی ہے. ذوف اخلاق ذوف ایمان ہی سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ذوف اخلاق مکمل طریقے سے ذوف عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے. اگر انسان قوت ایمان نہ رکھتا ہو تو پھر کوئی بھی چیز نہ اس کو کسب فضیلت پر آمادہ کر سکتی ہے اور نہ وہ اخلاقی پابندیوں میں اپنے کو جکڑ سکتا ہے. لوگوں کو ضلالت و اخلاقی مفاسد سے نکالنے کے لیے اپنے اپنے سلیقے و استعداد کے مطابق الگ الگ رائے ہوتی ہے لیکن سب سے مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خود اصلاح کی فکر پیدا ہو تاکہ لوگ اپنے نیک جذبات کو بیدار کریں فطرت کی آواز پر لبیک کہیں اور فکری ذخیروں کو راہ حصول سعادت میں صرف کریں. اس لیے کہ مذموم صفات کے برے نتائج کو سوچ اور ارادے کو مضبوط بنا کر ہم اخلاقی رذائل پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے نفسوں پر سے تاریکی کے پروں کو ہٹا کر ان کی جگہ بلند صفات کو دے سکتے ہیں. چونکہ وجود بشر میں استعداد کمالات کی بزر افشانی کی جا چکی ہے اور کشور جسم کو تمام دفاعی وسائل سے مجہز کیا جا چکا ہے اس لیے پہلے اس گمراہی و ضلالت کے منشا کو تلاش کیا جائے، اس کے بعد ناقابل تزلزل ارادے سے اس کو لوہے دل سے مہو معدوم کر دیا جائے اور اپنی غیر متناہی خواہشات کے سامنے مضبوط بند باندھ دیا جائے، چونکہ انسان کے اعمال اس کی واقعیت و شرف کے مظاہر ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہی افعال سے ہر انسان کی واقعی شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر انسان حصول سعادت کرنا چاہتا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ اپنے اعمال کا تزکیہ کرے اور خدا کو اپنے اعمال کا نگراں تسلیم کرے اور آخرت کی جزا و سزا سے خائف ہو اور کتاب الہی پر عقیدہ رکھے۔ ایک مشہور و معروف فلسفی کا کہنا ہے کہ کائنات کو بے عقل، مردہ اور بے شعور نہ سمجھو، کیونکہ ایسا کہنے پر بے عقلی کی نسبت تم نے خود اپنی طرف دی اور تم بھی اسی کائنات سے ظاہر ہوتے ہو۔ پس اگر کائنات میں عقل و حس نہیں ہے تو خود تمہارے اندر بھی نہیں ہوگی۔ جس قدر معاشرہ بقائے حیات کے لیے زندگی کے لوازم اولیہ کا محتاج ہے، اسی قدر معاشرہ روحانی روابط کی برقراری کا محتاج ہے۔ اگر لوگ اپنے سنگین اجتماعی فرائض پر عمل پیرا ہو جائیں تو اپنے تکامل کے لیے معنویات سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ نقصان دہ افکار کی جگہ اچھے افکار کو اپنے اندر تقویت بخشیں، تاکہ ہماری روح تاریکیوں کی قید و بند سے آزاد ہو سکے اور اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھ کر جاویدہ مقصد سعادت کی طرف پہلا قدم اٹھا سکیں۔ اسی طرح ہمارا فریضہ ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے اخلاقی مفاسد کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں میں ایک روحانی انقلاب پیدا کریں اور اپنے ہم نو افراد کے حقوق کے احترام کی روح کو زندہ کر کے اصول انسانیت اور معنوی بنیادوں کو استوار کریں کہ جن اخلاقی بنیادوں پر معاشرے کی بقا موقوف ہوتی ہے، ان کے استحکام کے لیے اساسی قدم اٹھائیں۔ اگر لوگوں کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا ہو جائے تو یقینی طور سے حقائق قبول کرنے کی صلاحیت بھی لوگوں میں قوی ہو جائے گی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اجتماعی و اخلاقی اصولوں کی مکمل طور سے رعایت ہو سکے گی۔ علماء اخلاق نے جس طرح شرک و بے دینی کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح اندرونی صفات کی اصلاح کی طرف ضرورت سے زیادہ توجہ دی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے برادر مومن کی غیبت کا دفاع کرے گا، اللہ پر اس کا حق ہے کہ اس کے جسم کو جہنم سے بچائے۔ جو شخص بھی اپنے برادر مومن کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو کا دفاع کرتا ہے، خدا اس کو عذاب جہنم سے بچا لیتا ہے۔ آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، خدا 40 دن تک اس کی نماز اور اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا، ہاں جس کی غیبت کی گئی ہے اگر وہ معاف کر دے تو قبول کر لیتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شہنشاہ حسین صاحب امہر سلطان پور UP ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن کر بہت دینی تقویت ملتی ہے۔ ویسے تو سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں، مگر صبح امید، کلام نور، اسلام کی معرفت، مقدس دفاع اور خلقت کی رانائیہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ مناسبتی پروگراموں سے تو بہت ایمان کو تازگی ملتی ہے، بہت عمدہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم شہنشاہ حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بوڑھا پہلوان رہا کرتا تھا۔ کشتی کے داؤ پیچ میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، گویا وہ اس فن میں اپنی مثال آپ تھا۔ کسی بھی پہلوان میں اس کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت نہیں تھی۔ بہت سے نامور پہلوانوں کو مات دے چکا تھا۔ بوڑھے پہلوان کو کشتی کے 360 داؤ پیچ آتے تھے اور ان میں سے کچھ وہ اپنے شاگردوں کو سکھا چکا تھا۔ وہ ایک پرسکون اور پرفضا مقام پر نوجوان پہلوانوں کو کشتی کے داؤ پیچ سکھایا کرتا تھا۔ اب چونکہ بوڑھا ہو گیا تھا، لہذا کوئی بھی اس سے کشتی نہیں لڑتا تھا۔ سارے پہلوان اس کا احترام کرتے اور اسے استاد تسلیم کرتے تھے۔ بوڑھا پہلوان اپنے بہت سے شاگردوں میں سے ایک طاقتور نوجوان شاگرد پر خاص توجہ دیا کرتا اور اسے اپنے فن زیادہ سے زیادہ سکھایا کرتا، لیکن اس کا خیال تھا کہ یہ مستقبل میں بڑا پہلوان بن کر ابھرے گا۔ وہ نوجوان بھی روز بروز فن پہلوانی میں آگے بڑھتا رہا اور تمام مقابلوں میں اپنے حریفوں کو چاروں شانے چت کر دیتا۔ بوڑھے پہلوان نے فیصلہ کیا کہ اپنے تمام فنی حربے اسے سکھا دیے جائیں۔ جب اس نوجوان کو پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ استاد کسی کو ہی اپنا پورا فن سکھاتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نوجوان پہلوان کو یقین ہو گیا کہ استاد نے اپنا پورے کا پورا فن اسے منتقل کر دیا ہے، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور اور ماہر پہلوان سمجھنے لگا۔ وہ جہاں بھی اٹھتا بیٹھتا تو یہی کہتا کہ مجھے استاد سے زیادہ داؤ پہ چاہتے ہیں، اور اگر میں ان کا احترام کرتا ہوں تو یہ صرف ان کے درجہ استادی کی وجہ سے ہے، ورنہ کشتی میں بھلا وہ میرا کیا مقابلہ کریں گے۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے اس نوجوان پہلوان نے یہی بات ایک دن بادشاہ کے دربار میں کہہ ڈالی۔ بادشاہ کو اس کا غرور بھرا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس نے حکم دیا کہ اکھاڑا لگایا جائے۔ مقابلہ شروع ہوا تو لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ ہر شخص اس بات کا منتظر تھا کہ دیکھیں اس مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ لوگوں نے نوجوان پہلوان کی جیت پر شرطیں بھی باندھ رکھی تھیں، اور سبھی کو پکا یقین تھا کہ بوڑھے استاد کو جیت ہونا ہی ہے۔ استاد اور شاگرد ایک دوسرے پر حملہور ہوئے اور نوجوان پہلوان استاد کے حملے کو نہ روک سکا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے کہ اچانک استاد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نوجوان پہلوان کو زمین سے اٹھایا، سر سے بلند کیا اور پھر زمین پر دے مارا۔ بوڑھے پہلوان کی کامیابی پر سب نے تالیاں بجائیں کہ پورا میدان گونج اٹھا۔ ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر اسے داد دی۔ یہ دیکھ کر نوجوان پہلوان نے لوگوں سے کہا، استاد زور بازو سے نہیں بلکہ اس فنی حربے سے مجھ پر غالب آیا ہے جو اس نے مجھے نہیں سکھایا تھا۔ یقیناً استاد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب اس کا یہ احسان فراموش شاگرد اس کی برابری کا دعویٰ کر کے اسے مقابلے کا چیلنج دے گا۔ چنانچہ اس نے بھی کشتی کے 360 داؤ پیچ جو اسے آتے تھے، ان میں سے 359 تو اپنے اس شاگرد کو سکھا دیے تھے اور ایک حربہ ایسے ہی کسی دن کے لیے اپنے پاس بچا کر رکھا تھا۔ بوڑھے پہلوان نے طاقتور نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے کشتی کا آخری حربہ تمہیں کیوں نہیں سکھایا تھا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ دانا کہتے ہیں، دوست کو اتنا سر پر مت چڑھاؤ کہ اگر کبھی دشمن ہو جائے تو تمہاری جڑیں کاٹ دے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ناظرین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام جادوؤں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 شہری ور، 15 سفر المظفر اور 12 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ سفر سن 329 ہجری قمری کو مشہور ایرانی دانشور ابوالفضل بلعمی کا انتقال ہوا۔ وہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ ان کے آبا و اجداد چونکہ بلعم میں رہتے تھے، اس لیے وہ بلعمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابوالفضل بلعمی اپنے دور کے ایک بہترین دانشور اور عقلمند وزیر تھے۔ انہوں نے بہت سی اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کی کتاب تاریخ بلعمی 4 صدی ہجری کی بہترین کتابوں میں شامل ہے۔ پندرہ سفر سن 984 ہجری قمری کو ایرانی صفوی سلسلہ بادشاہت کے ایک بادشاہ شاہ تہماسب اول کا انتقال ہوا اور شاہ اسماعیل دوم کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ شاہ تہماسب صفوی 11 سال کی عمر میں ایران کے بادشاہ بنے تھے۔ وہ کئی سال کی بیماری اور 54 سال کی بادشاہت کے بعد 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اگرچہ قصلاحیت، ملکی انتظام و انصرام و فتوحات کے لحاظ سے ان کا موازنہ شاہ اسماعیل اور شاہ عباس سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال ان کے دور میں بیرونی دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنایا گیا اور سرزمین ایران کے کسی بھی حصے پر اغیار کا قبضہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اپنی بادشاہت کے شروع میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، لیکن عمر کے اواسط میں انہوں نے عیاشی اور لہو لعب سے توبہ کر لی تھی اور عبادت کرنے لگے تھے۔ نیز اسلامی شاعر کے تحفظ کے فرمان بھی صادر کیے تھے۔ بارہ ستمبر سن 1764 عیسوی کو فرانسیسی موسیقار اور دانشور جان فلپ رامو کا انتقال ہوا۔ وہ 25 ستمبر سن 1683 کو فرانس میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی موسیقی میں دلچسپی تھی اور انہوں نے اتنی جلدی اس میدان میں ترقی کی کہ صرف 7 سال کی عمر میں ہی اس فن کی ایک شخصیت شمار ہونے لگے۔ جان فلپ رامو نے اسی زمانے سے فرانس کے مختلف شہروں میں اپنی ٹیم کے ساتھ وائلن بجانے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے بعد کے برسوں میں موسیقی کے بارے میں 2 اہم کتابیں بھی تحریر کیں اور وہ مغربی کلاسیکل موسیقی کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے۔ جان فلپ رامو نے موسیقی کے آسان اور مخصوص اصول اور قوانین کی تدوین کی، جن پر آج بھی موسیقی کی دنیا میں عمل ہوتا ہے۔ 81 سال کی عمر میں پیرس میں ان کا انتقال ہوا۔ بارہ ستمبر سن 1897 عیسوی کو فرانسیسی ماہر طبیعیات و کیمیا آئرن جولیٹ کیوری پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین معروف ماہر طبیعیات میڈم کیوری اور پیئر کیوری تھے، جن کو سن 1903 عیسوی میں مشترکہ طور پر طبیعیات کا نوبل انعام ملا تھا۔ آئرن کیوری نے بھی طبیعت میں تحقیقات انجام دی اور مصنوعی تابکاری دریافت کرنے پر سن 1935 میں انہیں اور ان کے شوہر کو مشترکہ طور پر طبیعت کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ آئرن جولیٹ کیوری سن 1956 میں انتقال کر گئے۔ بارہ ستمبر سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران لندن میں امریکہ، برطانیہ اور روس کے نمائندوں کے درمیان جرمنی پر قبضے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے پر دستخط ہو جانے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کی افواج نے مشرق اور مغرب کی طرف سے منظم حملے کر کے جرمنی کے اگلے مورچوں کو تباہ کر دیا، اور مئی 1945 عیسوی میں جرمنی کو مکمل شکست دینے کے بعد اتحادی کمانڈروں نے برلن کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 1949 عیسوی میں جرمنی تقسیم ہو گیا اور مشرقی اور مغربی جرمنی دو الگ الگ ملک وجود میں آ گئے۔ البتہ اکتوبر 1990 عیسوی میں مشرقی اور مغربی جرمنی نے باضابطہ طور پر دوبارہ اپنے اتحاد کا اعلان کر دیا تھا۔ اکیس شہریور سن 1365 ہجری شمسی کو پاکستان کے معروف خوش نویس اور خطاط حافظ محمد یوسف سدیدی کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کا شمار پاکستان کے خطاطی اور خوش نویسی کے اساتذہ میں ہوتا تھا۔ دینی گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے حافظ محمد یوسف نے ابتدائی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہیں خطاطی سے لگاؤ پیدا ہوا۔ انہوں نے محمد شریف اور تاج الدین زرین قلم جیسے اساتذہ سے خطاطی اور خوش نویسی کا فن سیکھا۔ نیز دہلی کے ممتاز خطاط منشی محمود عالم سے بھی استفادہ کیا۔ انہیں خط نستعلیق کے علاوہ خط ثلث، نسق، رقا، محقق، دیوانی اور کوفی سبھی میں مہارت حاصل تھی۔ ان کی جدت طبع نے ہر خط میں نئی راہیں تلاش کیں اور اپنی ایک مخصوص طرز وضع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ استاد سدیدی کا اس فن میں بہترین کام لاہور میں مینار پاکستان کے کتیبوں کی خوش نویسی ہے، جو پاکستان کی قومی فنی تخلیقات میں شامل ہیں۔ انہوں نے فن خطاطی پر ایک کتاب تعلیم النسق یادگار چھوڑی ہے، جس میں بہت رواں اور سادہ زبان میں خوش نویسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك.